बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और दस रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिबे अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایرانی کمانڈر کی امریکہ کو کھلی دھمکی، علاقے سے نکل جاؤ ورنہ۔ مسلم لیگ نون کا پیپلز پارٹی اور اے این پی کو اتحاد سے نکالنے کا مطالبہ۔ اور یمنی فوج کا سعودی عرب کے اندر وسیع آپریشن، 150 کلومیٹر کا علاقہ آزاد۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی فورس کے کمانڈر جنرل حسین سلامی کا کہنا ہے کہ امریکیوں پر بالکل بھی اعتماد نہیں ہے۔ انہوں نے ہفتے کے روز ایک پروگرام میں کہا تھا کہ امریکی بائیڈن کے دور حکومت میں بھی خطے کے خلاف اپنی تخریبی پالیسی پر عمل پیرا ہیں اور اسلامی سرزمینوں میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ عالم اسلام کی توانائی اور معیشت کے ذرائع پر قبضہ اور صہیونی حکومت اور سعودی عرب کی حمایت کر سکیں۔ جنرل سلامی نے کہا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے جانے اور بائیڈن کے اقتدار میں آنے کے بعد خطے میں واشنگٹن کی پالیسیاں تبدیل ہو گئیں اور خطے کو پرامن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے چلے جانے سے امریکہ کی حکمت عملی تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ ممکن ہے کہ واشنگٹن کا انداز بدل جائے، لیکن اس کا ہدف کبھی تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ IRGC کے کمانڈر نے کہا کہ امریکہ کا بنیادی مقصد علاقائی ممالک میں بدامنی اور کشیدگی کو جاری رکھنا ہے۔ امریکہ کی حکمت عملی ہے کہ اسلامی ممالک کو چھوٹا کر دیا جائے اور اسلامی ممالک کی طاقت کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا جائے۔ اختلافات ہمیشہ باقی رہیں تاکہ وہ اسلامی ممالک کی توانائی اور اقتصاد کے ذرائع پر قبضہ کر سکیں، اور سربراہوں کے آنے جانے سے اس ملک کی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ بائیڈن کے دور میں بھی امریکیوں نے اسی حکمت عملی پر کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پر بھی کسی طرح اعتبار نہیں کیا جا سکتا، وہ اسرائیل اور سعودی عرب کی حمایت کر رہا ہے اور خطے میں بدامنی کی جڑ ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سینئر کمانڈر نے کہا کہ ان کا علاقائی ممالک پر کنٹرول ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ عراق اور شام میں ان کا قبضہ ہے۔ انہوں نے قافلوں پر حملے کیے، اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں اور ان کے توپ یمنیوں پر گولے برساتے ہیں۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ امریکیوں کو افغانستان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا، لیکن ان کے پاس علاقے چھوڑنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، انہیں علاقہ چھوڑنا ہے، اور اگر وہ نہیں گئے تو انہیں چھوڑنا ہی پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات امریکیوں کی سمجھ میں کافی حد تک آ گئی ہے۔ مسلم لیگ نون نے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کو اتحاد سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان ڈیموکریٹ الائنس پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس سنیچر کو اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کی میزبانی میں منعقد ہوا۔ مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ میں منعقد ہونے والے اس اجلاس کی صدارت پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کی۔ رپورٹوں کے مطابق پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں پاکستان قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی سادادی مریم نواز، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مولانا عبدالغفور حیدری، آفتاب شیرپاؤ، محمود خان اچکزئی، میر کبیر شاہی اور طاہر بزنجو نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملک کے سیاسی حالات اور پی ڈی ایم کی آئندہ حکمت عملی پر مشاورت کی گئی۔ بتایا گیا کہ اجلاس میں پی ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری شاہد خاقان عباسی نے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو جاری کیے گئے شوکاز نوٹس کے بارے میں بریفنگ دی۔ انہوں نے اجلاس کے شرکا کو بتایا کہ دونوں جماعتوں نے نوٹس کا جواب دینے کے بجائے پی ڈی ایم کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں جماعتوں نے اب تک جواب نہیں دیا ہے، بنابری اب وقت آ گیا کہ ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ ہندوستان میں سنیچر کو دوسرے دن بھی کورونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد 2 لاکھ سے کم ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ روز کورونا کے 1,73,790 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ نئے اضافے کے بعد ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 2,77,29,247 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ روز ملک کے مختلف علاقوں میں 2,84,601 کورونا کے مریض شفا یاب ہوئے، جس کے بعد ملک میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 2,51,78,000 سے تجاوز کر گئی۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ روز 3,617 کورونا کے مریض دم توڑ گئے، جس کے بعد اس ملک میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 3,22,512 ہو گئی ہے۔ یمنی فوج اور رضاکار فورس نے جنوبی سعودی عرب کے جیزان میں وسیع آپریشن کیا، جس میں سعودی اتحاد کو کاری ضرب لگی ہے۔ العالم ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے صوبہ جیزان کے علاقے الخوبہ الوادی جارا نامی علاقے میں یمنی فوج اور رضاکار فورس کے وسیع حملے جاری ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ 3 طرف سے کیا گیا تھا، اور یمنی فوج نے اس کارروائی کے دوران زبردست پیش رفت کی ہے اور اس علاقے پر مکمل قبضہ کر لیا ہے اور دشمن کی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ یمن میں ایک فوجی ذرائع نے بتایا کہ صوبہ جیزان کے علاقے الخوبہ الوادی جارا علاقے میں مرکزی شاہراہ سے کارروائی کی گئی، اور اس کارروائی کے دوران سعودی فوج کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ یمنی فوج کے ذریعے کا کہنا ہے کہ اہداف کے تحت سعودی سوڈانی فوج کے مشترکہ کیمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ یمنی فوج نے گھات لگا کر کارروائی کی، جس کے دوران سعودی فوج کے متعدد کمانڈر اور جنرل ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ یمن کے میڈیا سینٹر نے اطلاع دی ہے کہ سعودی عرب کے اندر جیزان کا 150 مربع کلومیٹر کا علاقہ اس آپریشن کے دورے آزاد ہوا تھا۔ داعش دہشت گردوں نے صوبہ دیالہ اور بغداد میں سینکڑوں اہلکاروں پر حملہ کر دیا۔ السومریا نیوز کی رپورٹ کے مطابق مشرقی علاقے کے صوبہ دیالہ میں داعش دہشت گرد گروہ کے حملے کے بعد حشد الشعبی نے اس کا مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں حشد الشعبی کے 2 جوان زخمی ہو گئے۔ داعش دہشت گرد گروہ نے شمالی عراق کے اطارمیہ شہر میں عراقی فوج کی گشتی ٹیم پر بھی حملہ کیا۔ اس حملے کے بعد اطارمیہ میں داعش اور عراقی سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں ایک دہشت ہلاک ہو گیا۔ مقبوضہ فلسطین کے جنوبی علاقے کے میدان جنگ کے انٹیلیجنس ڈویژن کے ایک عہدیدار نے حماس کی فوجی طاقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ علاقے کے کئی طریقوں سے میزائل فائر ہوتے ہیں۔ اسرائیلی عہدیدار نے بتایا کہ حماس کے میزائل اور راکٹ پورے غزہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ صفا نیوز نے اس اسرائیلی عہدیدار کے حوالے سے، جس نے اپنا نام خفیہ رکھا ہے، اطلاع دی ہے کہ ایک میزائل فائر کرنے کے بہت سارے راستے موجود ہیں اور میزائل فائر کرنے کی پالیسی بہت وسیع اور پیچیدہ ہے۔ اس اسرائیلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بستیوں میں لگے خطرے کے سائرن ایک ہی میزائل سے بجنے لگتے ہیں اور یہ حماس کا ایک بڑا ٹارگٹ ہے۔ اس اسرائیلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کا اندازہ ہے کہ حماس کے پاس اب بھی طویل فاصلے تک مار کرنے والے سینکڑوں میزائل موجود ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام منظر و پس منظر، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے، اس مالک ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، گزشتہ ہفتے میں کئی اہم واقعات رونما ہوئے، عالمی سطح پہ کئی مناظر ہمارے سامنے آئے، بعض کے پس منظر میں ہونے والے امور اقدامات ہم جان پائے، بعض کے بارے میں جاننے کی کوشش کی اور بعض ہماری نظروں سے پوشیدہ رہے۔ کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو بعض اہم واقعات جو ہم سے ممکن ہو ان کے منظر اور پس منظر سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں، اور یہی ہمارے اس پروگرام کا ٹارگٹ اور ہدف بھی ہے۔ گزشتہ ہفتے کئی اہم خبریں رہیں، بالخصوص غزہ کے عنوان سے، فلسطین کے عنوان سے مقاومت کی بلاغ کو جو عظیم کامیابی نصیب ہوئی، یقیناً اس میں تمام امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام تنظیموں، اداروں، افراد، لکھنے والے، بولنے والے، جنہوں نے بھی اس کام میں حصہ لیا، بالخصوص ہمارے فلسطینی مجاہدین نے، غزہ کے نہتے مجاہدین نے، ویسٹ بینک کے مجاہدین جو اس محاذ میں فرنٹ لائن پہ رہے، یقیناً انہیں یہ کامیابی نصیب ہو اور آئندہ بھی اس طرح کی کامیابیاں نصیب رہیں انہیں۔ ایک اہم اقدام جو گزشتہ دنوں عالمی سطح پہ پیش آیا، وہ عالمی ادارے یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹ کونسل نے غاصب سیونی حکومت، نیتن یاہو کی ٹیررسٹ حکومت اور دہشت گرد ریاست نے جو سٹیٹ ٹیررزم پہ یقین رکھتی ہے، اس نے جو مظالم غزہ پہ ڈھائے، یو این او کی ہیومن رائٹ کونسل نے اس کے بارے میں قرارداد پاس کی، اور ان جرائم کے بارے میں اور ان کی سزا کے عنوان سے کونسل کی قرارداد سامنے آئی ہے، ایک بڑی کامیابی ہے جس سے یقیناً عالمی سطح پہ یہ بات سچ ثابت ہوگی، اور ثابت ہوگی اس عنوان سے کہ اس پوری جنگ کا باعث کون تھا، ظالم کون تھا، کس نے ظلم کیا اور کس نے ہیومن رائٹس کی وائلنس کی۔ خطے سے اگر تھوڑا سا ایران کی طرف آئیں تو اسلامی جمہوری ایران میں تو صدارتی انتخابات کی گہما گہمی شروع ہو گئی ہے، امیدواروں کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں، کمپین بھی شروع ہو گئی ہے، اور ایران کا سرکاری میڈیا ایک پلاننگ کے ساتھ تمام امیدواروں کو مساوی ٹائم دیتے ہوئے اس کمپین میں شریک ہوگا، اور عوام اور صدارتی امیدواروں کے درمیان جو ایک شناخت کا مرحلہ ہوگا، اور جو امیدواروں کے آئندہ کے پلانز ہیں اور صدارت میں اور اقتدار میں آ کے جو قوم کے لیے وہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ میڈیا کے ذریعے سے بڑی تفصیل سے سامنے آئیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اس خطے میں افغانستان سے جو فوجی انخلا ہے اس سے متعلقہ کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جس پہ بہت زیادہ بحث و مباحثہ شروع ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھیوں نے آج کے منظر و پس منظر میں کس موضوع کا انتخاب کیا ہے. عزیز ناظرین، پاکستان امریکہ تعلقات ایک نئے دوراہے پر، اور یقیناً اس کا تعلق اس موضوع سے ہے کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ افغانستان سے امریکی انخلا شروع ہے اور غیر ملکی فورسز جا رہی ہیں، تو اس کے بعد خطے پہ کیا اثرات ہوں گے، امریکہ خطے کے بارے میں جو اہداف رکھتا ہے وہ کیسے پورے ہوں گے، اور وہ پاکستان سے کیا خواہشات رکھتا ہے، سینٹرل ایشیا کے ممالک سے اس کی کیا توقعات ہیں، یہ ساری چیزیں آج کے ہمارے پروگرام میں زیر بحث لائی جائیں گی. لیکن آج کا ہمارا پروگرام تھوڑا اس کا انداز منفرد رہے گا. ہم کسی ایکسپرٹ کو ٹیلی فون پہ یا اسکائپ پہ نہیں لیں گے، بلکہ ہم نے سوشل میڈیا سے اس موضوع پہ، پاکستان امریکہ تعلقات اور جو اس وقت مبینہ ایئر بیسز اور اس طرح کے فوجی اڈوں کی باتیں چل رہی ہیں، یہ کیسے ہوگا، اس کا منظر کیا ہے، پس منظر کیا ہے، تو اس کو ہم مختلف جو ماہرین نے میڈیا کے اندر گفتگو کیا تھا ہم نے اس میں سے انتخاب کیا، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور امید ہے ہمارا یہ انداز بھی آپ کو پسند آئے گا. آپ ایک ہی پروگرام میں سیاستدانوں کو سن سکیں گے، فوجی ماہرین کو سن سکیں گے، سفارتکاروں کو سن سکیں گے، اور جو اس موضوع سے متعلق دوسرے ایکسپرٹ ہیں ان کی بھی ایک مختصر آرا آپ کے سامنے آئیں گی. پہلے ہم چلتے ہیں انیکا نے، جو معروف اینکرز بھی ہیں، انیکا نثار، انہوں نے اس موضوع کو اپنے ایک پروگرام میں کھولا ہے کہ یہ اصل موضوع ہے کیا، امریکہ کیا چاہتا ہے اور پاکستان کی کیا مشکل ہے. تو پہلے سنتے ہیں انیکا نثار کی اس انٹروڈکٹری گفتگو.
سینٹ کی ایک کمیٹی ہے جو کہ آرمڈ سروسز کمیٹی ہے، وہاں پینٹاگون کے افیشل ڈیوڈ ایف ہیلوی پیش ہوتے ہیں. ڈیوڈ ایف ہیلوی بیسکلی ہیں اسسٹنٹ سیکرٹری آف ڈیفینس فار انڈو پیسیفک جو افیئرز ہیں اس کے لیے. وہ سینیٹرز، بہت سارے سینیٹرز کے جواب دیتے ہیں. اب کیونکہ جو بائیڈن ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ پالیسی کہ ہم فوجی انخلا کمپلیٹ کریں گے، ہم بوٹس آن گراؤنڈ بھی نہیں رکھیں گے، اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اور انہوں نے نو مہینہ یعنی سپٹمبر کی 11 تاریخ ڈیسائیڈ کی ہے کہ 11 ستمبر کو ہم فوجی انخلا کمپلیٹ کر دیں گے. 9/11 ویسے بھی امریکہ کے لیے ایک بہت اہم دن ہے، تو اس کو اس حساب سے اپنی جیت سے وہ لوگ بیسکلی جوڑنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جیت کر آئے ہیں. وہ جیت کر آئے ہیں یا نہیں آئے، یہ تو آپ کو بہت بخوبی پتہ ہے کہ افغانستان کی کیا صورتحال ہے. کابل سے باہر افغانستان کی حکومت کا کوئی رٹ نہیں ہے، کوئی ان کی سنتا نہیں ہے. اینی ہاؤ، ڈیوڈ ایف ہیلوی نے اس کمیٹی کے اندر کچھ سینیٹرز کے جواب دیے. سینیٹرز نے افغانستان کے فیوچر، کہیں افغانستان میں دہشت گردی تو نہیں ہوگی آنے والے دنوں کے اندر، اور اس حوالے سے پاکستان کا بالخصوص یہ پوچھا گیا کہ پاکستان کا کردار کیا ہوگا. جو بیسکلی ویسٹ ورجینیا کے ایک ڈیموکریٹ سینیٹر ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ بتائیں کہ آپ پاکستان کے کردار کو کیسے اسیس کرتے ہیں، پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کیا ہم سے کوآپریٹ کریں گی، کیا ہمارے فیوچر یعنی امریکہ کے فیوچر کے اندر آپ ان کا کیا رول انفولڈ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. جس کے اوپر ڈیوڈ ایف ہیلوی نے جو جواب دیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ جواب دیتے ہیں کہ جی بیسکلی پاکستان نے افغانستان کے امن کے پروسیس کے اندر ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے. انہوں نے ہمیشہ افغانستان کے امن کے عمل کو سپورٹ کیا ہے، اور ہماری جو ملٹری ہے اس کو بھی سپورٹ فراہم کی ہے، اور ہم پاکستان کے ساتھ یہ روابط جو ہیں کنٹینیو کریں گے. کنٹینیو رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ان کی سپورٹ چاہیں گے افغانستان کے فیوچر کے لیے، یعنی افغانستان کے آنے والے مستقبل کے لیے ان کی سپورٹ، یعنی پاکستان کی سپورٹ ہم چاہیں گے، اور یہ کرٹیکل ہوگی افغانستان کے فیوچر کے لیے. ایک اور سینیٹر نے سوال کیا وہ سوال یہ کیا, نارتھ ڈکوٹا کے ریپبلکن سینیٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہم کیسے روک سکتے ہیں ٹیررسٹ کو پاکستان کے ذریعے یا اوور آل افغانستان میں واپس آنے سے. تو اس کے اوپر جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف ڈیفنس کا یعنی ڈیوڈ ایف ہیلوی کا جواب تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم جو چیزیں افغانستان میں نہیں رکھ سکتے یا کر سکتے انخلا کے بعد, وہ ہمیں اپنے ریجنل پارٹنرز کے ذریعے کرنی ہوں گی. اسی اثنا کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ہمیں اپنے ایئر اسپیس اور ساتھ ہی ساتھ گراؤنڈ فیسلٹیز یا گراؤنڈ اسپیس استعمال کرنے کی اجازت دے گا کہ ان کیس اگر دہشت گردی افغانستان میں ہوتی ہے تو ہم اس کو کیٹر کر سکیں پاکستان کے ذریعے. اب یہاں میں یہ بھی بات واضح کر دوں کہ کیونکہ کواڈ کا حصہ ہے بھارت, تو بہت سارے لوگ سمجھ رہے تھے کہ بھارت کے اندر سرٹن بیسز ہوں گے اور بیسز کے ذریعے افغانستان کو کنٹرول کیا جائے گا. بھارت کی بھی یہی امید تھی, لیکن پاکستان کا کردار یہاں اور زیادہ اہم ہو گیا امریکہ کی نظر کے اندر اور اس ریجن کی سٹیبلٹی کے حوالے سے, کہ امریکہ پاکستان کو ایک کلیدی کردار سمجھتا ہے افغانستان کے امن کے لیے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس سٹیٹمنٹ نے کہ پاکستان ایئر اینڈ گراؤنڈ سپیس دے گا افغانستان میں امن کو انشور کرنے کے لیے انخلا کے بعد, اس سٹیٹمنٹ نے بڑی کھلبلی مچا دی.
اگلے ہفتے تک اجازت دیں, خدا حافظ.
جی, تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا, وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے, وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے, اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا, اسی کے یہ ہم پر ہیں احسان سارے قدم.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں.
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے, اور آپ کی زندگیوں میں ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ ہمیشہ کی طرح جاری و ساری ہوگا.
جی ہاں, ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے, اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا رہتی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ترقی و پیش رفت کا سلسلہ ان کی زندگیوں میں جاری و ساری رہے. شاید سامعین کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہو کہ پروگرام بزم دوستاں میں ایک ہی طرح کی دعا کی جاتی ہے, اور ابتدائی کلمات ایک دوسرے پروگراموں سے ملتے جلتے ہوتے ہیں. تو عزیز سامعین, عرض یہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ خدائے متعال کے شکر اور ساتھ ہی ساتھ تمام سامعین کی صحت و سلامتی اور ان کی عزت و توقیر میں اضافے کی دعا کے ساتھ کرتے ہیں. جی ہاں, اور یہی ہماری جو ہے خواہش رہتی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ترقی و پیش رفت کا سلسلہ ان کی زندگیوں میں جاری و ساری رہے. صحت و سلامتی ایک بڑی نعمت ہے, اور اس کی حفاظت اور اس کے تحفظ کے لیے ہم کو جتنی بھی کوشش ہم کر سکتے ہیں کریں، اس لیے کہ صحت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کس بے دردی کے ساتھ جو ہے انسان اپنی صحت و سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے کام انجام دیتا ہے۔ لہٰذا کھلی فضا کے اندر سانس لینا، چہل قدمی کرنا، روزانہ کی ورزش، اسی طریقے سے دیگر امور انجام دینے سے ہم ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ اچھی غذا کا استعمال، تازہ پھلوں سبزیوں کا استعمال، اور جو ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے کولیسٹرول اور دیگر چیزوں میں بدن میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ سامعین ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اور صحت و سلامتی کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اور کرونا کے ان ایام میں اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔
بہت شکریہ حسین تقوی۔ اب پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات کو شامل کرتے ہیں۔ یہ پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے رضا عباس صاحب نے خیرپور سندھ پاکستان سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، ریڈیو سنتا ہوں، لیکن ریڈیو کے لیے آج تک کچھ لکھا نہیں ہے، لکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے برسوں پہلے خط وغیرہ لکھے تھے، لیکن ایک عرصہ ہو گیا لکھنے لکھانے کا کام ختم ہو گیا ہے۔ اب تو کسی سے کہو کہ ٹیلی فون نمبر بتائیں تو وہ کہتا ہے کہ ایس ایم ایس کر دیں گے۔
جی جناب رضا عباس صاحب، خیرپور سندھ پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ارسال کیا۔ آپ ہمارے پرانے سامع ہیں، ریڈیو تہران سنتے ہیں، لیکن آپ نے کوئی ہمیں خط نہیں لکھا آج تک۔ بہرحال ہم آپ کو بزم دوستاں میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ڈرنے کی بات نہیں ہے، اب آپ نے اپنا ڈر خود ہی ختم کر دیا ہے ان چند سطر کے لکھنے کے ساتھ، اور انشاءاللہ آئندہ آپ کے گرم نرم اور خوبصورت خط ہمیں ملتے رہیں گے۔ یہ تھوڑا سا انسان کی جھجک ہوتی ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی قلم انسان کا چلتا ہے، ذہن انسان کا چلتا ہے، اعضاء و جوارح جو ہیں وہ انسان کے جواب گو ہوتے ہیں، تو یقینی طور پر یہ ایک خوشگوار تبدیلی ہے، اور ہم آپ کو بزم دوستاں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آج کل لوگ ٹیلی فون نمبر بھی مانگو تو کہتے ہیں کہ ایس ایم ایس کر دیں گے یا ایس ایم ایس کر دیجئے گا، بہرحال یہ ایک جو ہے وہ ایسی روش ہے کہ جس کی ہم تعریف نہیں کر سکتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انسان کے جسم کا ایک حصہ ہونا چاہیے ایک قلم، اور ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹی سی ڈائری کہ جس کے اندر انسان کچھ یادداشت کرے، کچھ لکھے۔ لیکن اس کی توجہ جو آج کا جوان پیش کرتا ہے، اب موبائل ہے تو نا، جو کچھ ہو اس میں لکھ دیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ ایسے مشاہدات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، موبائل گر گیا، ٹوٹ گیا، یا ضائع ہو گیا، کسی عنوان سے اس پر کوئی ضرب آ گئی، تو یقینی طور پر وہ تمام معلومات اطلاعات جو ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ فلاں بیک اپ لے لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، وہ ایک مسائل اس کے اندر موجود ہیں، لیکن قلم کے ساتھ کاغذ پر لکھی ہوئی جو تحریر ہے وہ باقی رہتی ہے، اور کوشش کریں کہ ان چیزوں کو یادداشت کیا کریں قلم کے ساتھ۔ بہت شکریہ جی مریم بہن۔ یہ مزید اور کیا لکھتے ہیں
رضا عباس صاحب خیرپور سندھ پاکستان سے؟ مزید لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کے لیے میری اس پہلی کوشش کو قبول فرمائیں۔ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام مجھے پسند ہیں، لیکن میں ایک وقت میں سارے پروگرام سن نہیں پاتا، اکثر خبریں اور تبصرے تک نشریات پوری سن لیتا ہوں۔ ویسے جس وقت ریڈیو تہران کی شام کی مجلس نشر ہوتی ہے، اس وقت نیوز چینلوں پر سناٹا رہتا ہے۔ آج کل نیوز چینلوں نے عوام کے دماغ کو سن کر رکھا ہے، روزانہ ایک تماشا لگ جاتا ہے ان چینلوں پر، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں ریڈیو، خاص طور پر ریڈیو تہران کی نشریات سن کر کچھ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ریڈیو کی روایتی نشریات صرف ریڈیو تہران سے ہی سننے کو ملتی ہیں۔
جناب رضا عباس صاحب، آپ نے اپنے خط کے ایک اور حصے میں لکھا کہ اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہم نے اس کوشش کو قبول کیا ہے، اور ریڈیو تہران کے پروگرام پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ خبریں اور تبصرے سننے پر ہی اکتفا کرتے ہیں زیادہ تر، اور کچھ پروگرام ہیں وہ سن بھی لیتے ہیں. بہرحال اس پہ کوئی ہمارا جو ہے وہ جبر نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. جتنا جس وقت میں کوئی ریڈیو تہران سن سکتا ہے وقت نکال کے وہ سنیں، اور ویسے زیادہ تر لوگ جو ہے خبریں تبصرے اور جو ان کے پسندیدہ پروگرام ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں. تو ہماری طرف سے کوئی اس میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ یا کسی قسم کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بہرحال ریڈیو سے جڑے رہنا یہ اہمیت کا حامل ہے. جہاں تک آپ نے لکھا کہ جس وقت شام کی نشریات ہماری جاری رہتی ہیں اس وقت نیوز چینلوں پر سناٹا رہتا ہے، بہرحال ان نیوز چینلز نے بھی اپنا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. تقریباً پاکستان میں خاص اوقات میں خاص پروگرام نشر کیے جاتے ہیں اور لوگ ان کو سنتے بھی ہیں، لیکن ہماری ایک اصولی پالیسی ہے کہ ہم کسی قسم کی اضافی اور کسی قسم کی پروپیگنڈا مہم کا حصہ بنے بغیر خبروں کو پیش کرتے ہیں اور عالمی حالات پر اپنے تبصرے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور یہی چیز جو ہے وہ ریڈیو تہران کی ایک ممتاز حیثیت کو برقرار رکھے ہوئے ہے. اور جہاں تک دوسرے ریڈیو کا تعلق ہے اس سے بہرحال ہمارا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے، لیکن ہم اپنی اصولی پالیسی پر، وہ بھی سچ حقیقت اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے ایک اصول بنا رکھا ہے خبروں کا، اس کے مطابق پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا.
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر جون پور سے محمد خرم بہادر صاحب نے. وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام دوستوں کو میرا خلوص بھرا سلام. انداز میرا شاعرانہ ہے لیکن بات کرنے میں شرماتا ہوں. ریڈیو تہران کے پروگرام تو سنتا ہوں لیکن خط لکھنے میں اکثر سامعین جیسا ہوں. پروگرام مجھے سارے اچھے لگتے ہیں، دل لگا کر سنتا ہوں، اچھی بات کو لکھتا ہوں اور محفوظ رکھتا ہوں. آپ کہیں گے یہ خط ہے لیکن یہ میری مجبوری ہے، لکھتا میں ایسے ہی ہوں. فلسطین ہمیں پکار رہا ہے لیکن ہم سب نے کانوں اور آنکھوں کو بند کر رکھا ہے. قبلہ اول ہم سب کا ہے، ظلم ہر روز ہو رہا ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، عمارتیں گر رہی ہیں، لیکن ہم سب سو رہے ہیں، دل خون کے آنسو رو رہا ہے. مسلم حکمراں عیاشیوں کے مزے لے رہے ہیں، کوئی نہیں جو فلسطین کو بچائے. ایران مسلم امہ کا وہ واحد ملک ہے جو فلسطین کے مجاہدوں کی کھل کر حمایت کر رہا ہے، اور اسی قسم کا رویہ تمام مسلمان ملکوں کو اپنانا چاہیے.
جی جناب محمد خرم بہادر صاحب جون پور ہندوستان سے آپ نے یہ خوبصورت خط لکھا، اور انداز آپ کا واقعی شاعرانہ ہے، اور آپ نے اچھی کوشش کی ہے کہ الفاظ کو مرتب کریں اور لکھا کہ میں شرماتا ہوں. تو اس میں شرم کی کون سی بات ہے؟ اور جس طریقے سے آپ نے تحریر کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو کی چاشنی اور لذت سے آپ واقف ہیں. اسی لیے ابتدائی خط میں آپ نے نہایت ہی اچھا اسلوب جو ہے مرتب کیا ہے، اور یہ ایک مثال بھی یقینی طور پر ہمارے دیگر سامعین کے لیے بنے گا کہ الفاظوں کی آمیزش کے ساتھ ایک اچھی تحریر جو ہے وہ منظر عام پر لائی جا سکتی ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ الفاظ کو آپ نے مرتب کیا اور بہترین انداز میں یہ خط ہمارے لیے روانہ کیا. بہرحال ہماری اس بزم میں شاعر دوست بھی موجود ہیں، خود بہت بڑے شاعر بھی موجود ہیں، اور میں یہاں پر نام لوں گا جناب محمد ارشد قریشی صاحب کا جو صدر ہیں انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کراچی کے، اور ہمیں وقتاً فوقتاً وہ نظمیں بھی ارسال کرتے ہیں، سلام بھی خود اپنی آواز میں پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے شاعری کے ساتھ جو ہے ان کا خاص لگاؤ ہے، اور ورچوئل مشاعرے بھی وہ منعقد کرتے ہیں. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب اس قسم کی سرگرمیوں کی اطلاعات ہم تک پہنچتی ہیں. بہرحال یہ موقع تھا کہ میں اپنے ان ادب دوست سامعین کا ذکر کروں، اور یہاں پر میں نے ان کا ذکر کیا ہے. بہرحال وہ ایک جانا پہچانا نام ہے. بہرحال محمد خرم بہادر صاحب، آپ نے بھی ایک اچھی کوشش کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قبلہ اول کے حوالے سے آپ نے جن حقائق کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے ایسا ہی ہے، اور ہمیں اس موقع پر یقینی طور پر فلسطینی عوام کی جو ہے وہ مدد کے لیے میدان میں آنا چاہیے. دام درم سخن جو ہے وہ ہم ان کی اگر مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں مدد کرنی چاہیے. اور فلسطین نے ہر دل کو اس وقت جو ہے وہ ہلا کر رکھ دیا ہے. پوری دنیا میں فلسطین کے حق میں اور غاصب صہیونی حکومت کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں, اور اس میں کسی بھی مذہب, ملت, قوم کا کوئی فرق نہیں ہے. سب مل کر غاصب صہیونی حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس ظلم پر جو ہے وہ آواز بلند کر رہے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران شروع سے ہی ملت فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور غاصب صہیونی حکومت کی کھل کر مخالفت کرتا ہے, اور یہ ایک ایسا ناسور ہے کہ جس کو حتمی طور پر ختم ہونا چاہیے. چونکہ ظلم و بربریت کی داستانیں 70 سال سے زیادہ عرصے سے جاری ہیں اور فلسطینی عوام جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. بہت شکریہ خوبصورت خط ارسال کرنے کا. امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طریقے سے ہمیں تحریر روانہ کرتے رہیں گے.
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ملتان سے ارشاد حسین تھیم صاحب نے. وہ سلام کے بعد لکھتے ہیں کہ تاخیر سے لکھنے کی معذرت چاہتا ہوں. کورونا کی وجہ سے حالات کچھ اچھے نہیں تھے, اب بھی حالات خراب ہی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے. میں بھی 2 ماہ تک گاؤں میں ہی رہا ہوں, ملتان نہیں آیا. ریڈیو تہران کی نشریات اکثر انٹرنیٹ کے ذریعے ہی سنی جاتی تھی کیونکہ میرا ریڈیو خراب ہو گیا تھا جس کو بنوانے کے لیے شہر جانا پڑتا, اس لیے میں نے آپ کے اکثر پروگرام انٹرنیٹ کے ذریعے ہی سنے ہیں. ماہ رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام بہت ہی اچھے تھے, سن کر بڑا مزہ آیا. نعت, قوالی اور مذہبی ترانے نہایت ہی اچھے تھے, خون گرمانے والے تھے.
جی جناب, ارشاد حسین تھیم صاحب ملتان پنجاب پاکستان سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے روانہ کیا. تاخیر سے خط لکھنے کی آپ نے معذرت کی, ہم نے آپ کی معذرت قبول کر لی. واقعاً حالات پاکستان سمیت دنیا کے اکثر ملکوں کے کرونا کے حوالے سے خراب ہی رہے ہیں, اور ابھی تک کرونا کا خوف جو ہے وہ موجود ہے, اور یہ خطرہ اور اس قسم کے حالات جو ہیں اس کا سامنا تمام ممالک کر رہے ہیں. اللہ اپنا کرم فرمائے گا, اور آپ بھی جو ہے تقریباً قرنطینہ میں ہی اپنے گاؤں میں رہے ہیں, تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے اور اپنی روزمرہ کی سرگرمیاں انجام دے رہے ہوں گے. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ نے ہماری نشریات کو سنا, بہت شکریہ آپ کا. ریڈیو آپ کا خراب ہو گیا تھا, تو بہرحال امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد اپنے ریڈیو سیٹ کو آپ درست کروائیں گے اور ریڈیو کے ذریعے سے نشریات سنیں گے. لیکن ہمارے لیے کوئی فرق نہیں کرتا کہ چاہے انٹرنیٹ کے ذریعے نشریات سنی جائے یا ریڈیو کے ذریعے. بہرحال ریڈیو کی اپنی ایک چاشنی ہے, اپنی ایک لذت ہے, اور ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ریڈیو کی نشریات ریڈیو کے ذریعے ہی سننے کو پسند کرتا ہے. چاہے اس میں تھوڑا بہت شور ہو, آواز اوپر نیچے ہو رہی ہو, لیکن جو ریڈیو کے چاہنے والے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ریڈیو کے ذریعے ہی نشریات سنی جائے. ماہ رمضان المبارک کے پروگراموں کو آپ نے پسند کیا, اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہماری پوری ٹیم نے بہت دل جمعی کے ساتھ جو ہے ان پروگراموں کو ترتیب دیا اور سامعین کے لیے خوبصورت طریقے سے پروگرام پیش کرنے کی کوشش کی, اور خدا کا شکر ہے کہ سامعین نے ہماری اس کوشش کو سراہا اور اس کے حوالے سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا.
تقویٰ ارشاد حسین تھیم صاحب مزید لکھتے ہیں, فلسطین کی صورتحال نے بہت دل کو رنجیدہ کیا ہوا ہے اور مسلم امہ خاموش نظر آ رہی ہے. ہمارا کام صرف مذمتی قرارداد پیش کرنا اور ریلیاں نکالنا رہ گیا ہے جو ہم گزشتہ 70 برسوں سے نکال رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے کوئی عملی اقدامات انجام دیں. غاصب صہیونی حکومت ایک قاتل حکومت ہے, اور آج دنیا بھر میں اس منحوس حکومت کے خلاف تمام اقوام سراپا احتجاج ہیں. فلسطین کے حوالے سے ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے پروگرام بہت ہی اچھے اور بر وقت رہے ہیں.
ارشاد حسین تیم صاحب, بہرحال یہ فلسطین کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جس نے ہر دل کو رنجیدہ کیا ہوا ہے, اور مسلم امہ کی خاموشی جو ہے اس نے بھی دلوں پر خنجر جو ہے وہ چلا رکھے ہیں, اور حکمران بیدار ہونے کا نام نہیں لیتے سوائے چند ملکوں کے کہ جو تھوڑا بہت اس حوالے سے کوئی رد عمل ظاہر کرتے ہیں. لیکن اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے غاصب اسرائیل کی جہریت کے مقابلے میں سراپا احتجاج ہے اور برملا غاصب صہیونی حکومت کے ظلم پر آواز اٹھاتا ہے. اور جو دیگر مسلمان ممالک ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ کھل کر غاصب صہیونی حکومت کی مخالفت کریں اور میدان عمل میں آئیں اور عملی اقدامات انجام دیں. یقینی طور پر صہیونی حکومت ایک قاتل حکومت ہے اور دنیا بھر میں آج اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. ریڈیو تہران کے پروگرام جو فلسطین کے حوالے سے پیش کیے جا رہے ہیں ان کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. بہرحال جیسے فلسطین کے حالات چل رہے ہیں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خداوند متعال فلسطین کے عوام کی مدد و نصرت فرمائے اور مجاہدین اسلام کو کامیابی عطا فرمائے. بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے. اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 9 خرداد، 18 شوال اور 30 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اٹھارہ شوال سن 598 ہجری قمری کو عظیم مسلمان فقی اور عالم دین محمد بن ادریس ہلی کی وفات ہوئی. آپ سن 543 ہجری قمری میں عراق کے شہر ہلہ میں پیدا ہوئے تھے. یہ شہر کوفے اور بغداد کے درمیان واقع ہے. ابن ادریس نے بچپن ہی سے قرآن کریم اور دینی علوم کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور جوانی ہی میں آپ نے علم فقہ میں کمال حاصل کر لیا. آپ کا کہنا تھا کہ صحیح راہ کے انتخاب کے لیے ہر انسان کے پاس فکر و شناخت کا ہونا ضروری ہے، اور جس نے اس نعمت یعنی فکر و شناخت سے فائدہ نہیں اٹھایا اس نے خدا کی نعمتوں کو جھٹلایا ہے. اس بنا پر ان کے محاصر اور بعد میں آنے والے علماء نے فقہ اسلامی کو آگے بڑھانے اور آزادی فکر کی ترغیب دلانے پر ان کی تعریف کی ہے. ابن ادریس کی کتابوں میں سرائر قابل ذکر ہے. یہ کتاب اسلامی کتب میں ایک اہم ماخذ شمار کی جاتی ہے. تیس مئی سن 1593 عیسوی کو مشہور انگریز شاعر اور ڈرامہ نگار کرسٹوفر مارلو کو قتل کر دیا گیا. وہ 1564 میں ایک موچی کے گھر میں پیدا ہوئے. ان کے والد نے انہیں اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا اور انہوں نے 1587 میں کیمبرج یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی. 1587 میں ان کا پہلا ڈرامہ اسٹیج کیا گیا جو مشہور فاتح تیمور لنگ کی زندگی پر مبنی تھا. اس ڈرامے کو زبردست پذیرائی حاصل ہوئی. ان کا سب سے مشہور ڈرامہ دی ٹریجیکل ہسٹری آف ڈاکٹر فوسٹس ہے جس سے متاثر ہو کر مشہور جرمن ادیب گوئٹے نے اپنا شاہکار فاؤسٹ تخلیق کیا۔ 1592 میں لندن میں ایک وبا پھیلنے کے باعث وہ ایک دوسرے قصبے میں منتقل ہو گئے، جہاں 30 مئی 1593 کو ایک شراب خانے میں جھگڑے کے دوران انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 29 برس تھی۔ تیس مئی سن 1867 عیسوی کو بر صغیر کی معروف دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ اس درسگاہ کے بانی مولانا قاسم نانو تووی تھے۔ دارالعلوم دیوبند نے اہل سنت مکتب فکر کے دیوبندی مسلک کے علوم و نظریات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس مدرسے کے فارغ التحصیل طلبہ اور علماء بر صغیر کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہونے والوں میں مولانا محمود الحسن، اسیر مالٹا، مولانا عبید اللہ سندھی، علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا اشرف علی تھانوی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ نو خرداد سن 1303 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور ماہر لسانیات، ادیب اور طبیب مرزا علی اکبر خان نفیسی کا انتقال ہوا۔ وہ ناظم الاطباء کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد فلسفے اور طب کی تعلیم حاصل کی۔ طبی تعلیم انہوں نے تہران کے مدرسے دارالفنون کے نام سے مشہور سائنس کالج میں مکمل کی۔ انہوں نے طب کی بہت سی کتابوں کا فارسی میں ترجمہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ اس موضوع پر ان کی تالیفات بھی موجود ہیں، لیکن مرزا علی اکبر خان نفیسی کی اہم ترین تالیف فرہنگ نفیسی ہے۔ 5 جلدوں پر مشتمل فارسی کی یہ لغت انہوں نے 25 سال میں تیار کی۔ نو خرداد سن 1309 ہجری شمسی کو مشہور شاعر، ادیب اور دانشور سید احمد پشاوری کا تہران میں انتقال ہوا۔ وہ پاکستان کے شہر پشاور کے مضافاتی علاقے میں پیدا ہوئے۔ اسی نسبت سے انہوں نے ادیب پشاوری کے نام سے شہرت حاصل کی۔ انہوں نے غزل میں اپنی تعلیم کا آغاز کیا اور پھر مزید تعلیم کا شوق انہیں ایران لے آیا۔ چنانچہ انہوں نے ایران کے شمال مشرق میں واقع علاقے خراسان اور سبزوار میں اپنی تعلیم مکمل کی اور ملا ہادی سبزواری جیسے علماء سے قصب فیض کیا۔ بعد میں انہوں نے تہران میں سکونت اختیار کی اور ادب اور فلسفے کی کتابوں کے مطالعے اور شاعری کا سلسلہ جاری رکھا۔ ادیب پشاوری کے فارسی کلام کا دیوان بھی موجود ہے، جو شاعری میں ان کی مہارت کا ثبوت ہے۔ سمعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولو أعتمدوا إلا قولا ولو أمسكوا إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري.